الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بل نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجو محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه ماہ مبارک شعبان کے انتہائی مبارک باسعادت ایام ہیں ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں کے ایام میں موجود ہیں اور منتظر اس عظیم الشان ظہور کے جس کا وعدہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا جس کی آئے کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی دنیا کے اندر جتنا بھی ظلم و ستم ہے جتنا بھی ناانصافی ہے جتنی بھی کوتاہیاں ہیں سب انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے فرزند رسول تشریف لائیں گے دنیا میں عدل و انصاف ہوگا مظلوموں کو حق ملے گا ظالموں کو سزا ہوگی اللہ کا نظام عادل اس دنیا کے اوپر رائج ہونا ہے یہ اللہ کا قطعی وعدہ ہے اس دن کے تعجیل کے لیے امام کی تشریف آوری کے اندر تعجیل ان کی نصرت کی سعادت کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ خدا و نمتال ہماری موت شہادت کی موت قرار فرمائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجم اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 23 مارچ ہے 23 مارچ پاکستان کی تشکیل کے لیے جو قرارداد پاس ہوئی اس کا دن اور ظاہر ہے اس کو یوم پاکستان تعبیر کیا جاتا ہے کافی وقت گزر گیا ہمارے پچھلے زاویہ اور اس زاویے کے درمیان لیکن چونکہ مناسبت 23 مارچ کی ہے تو ہم شروع پاکستان کے حوالے سے کریں گے تھوڑا سا زیادہ پاکستان کے حوالے سے عرض کریں گے شروع میں جو تاخیر ہوئی اس کے لیے ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں بہرحال کیا عرض کریں تو یوم پاکستان کے حوالے سے تھوڑا سا پاکستان کے اوپر آرائز پیش کرنی ہے اور آج کا سیشن چونکہ کافی وقت کے بعد ہوا ہے تو تھوڑا سا زیادہ ڈیوریشن لے لے گا پہلے سے ہی میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں پاکستان کے حوالے سے چند پوائنٹس میرے ذہن میں تھے اور وہ مجھے لگتا ہے کہ انتہائی اہم ہے کوئی شبہ نہیں ہے ہمارے نزدیک ہمارے جیسے کہ نزدیک کہ پاکستان اللہ کی نعمت ہے ہمیں اس میں اطمینان ہے ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو انالیسس کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ اطمینان نہیں ہے کہ پاکستان آیا واقعاً اللہ کی نعمت ہے یہ بھی کسی سازش کا حصہ تھا ممکن ہے کسی سازش کا حصہ ہو لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں دشمن یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں لیکن بہرحال ہمارے خیال میں پاکستان کا بننا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور اتنا ہی ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری بھی آتی ہے اتنا ہی اس کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر آتی ہے کہ ہم اس کی تشکیل میں جن لوگوں نے پاکیزہ قربانیاں دی ہیں جن لوگوں نے واقعاً اپنی زندگی میں سے بہت ساری چیزوں کو قربان کیا تاکہ یہ ملک تشکیل پائے اور مسلمانوں کے لیے ایک علاقہ ہو اس کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے سب سے اہم ذمہ داری اس کی آئیڈیالوجی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے یہ کوئی کتنا ہی بولتا رہے کہ اس میں لبرل تھاٹس انوالو تھے سیکولر تھاٹس انوالو تھے یہ صرف میرے خیال میں اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوگا جو لوگ پاکستان کے لیے محنت کر رہے تھے اس غیر منقسم ہندوستان کے اندر وہ لوگ بلا شک و شبہ اسلام کے لیے اپنی محنتوں کو انجام دے رہے تھے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آبجیکٹو نہیں تھا ہاں یہ کہ ان کے لیے کلیئر نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں لیکن کم از کم یہ معلوم تھا کہ اجمالاً ہم کیا کر رہے ہیں یعنی اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا وہ یہ جانتے تھے کہ پاکستان کی حکومت اگر اسلامی ہوئی تو اسلامی کیسے ہوگی نہیں وہ نہیں جانتے تھے حقیقت یہ جو ابھی تک سمجھ میں آتا ہے بعید ہے کہ قائد اعظم بھی جانتے ہو بہت مشکل ہے اور مثلاً علامہ اقبال کے تھاٹس میں کچھ اشارے ہیں لیکن تفصیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے بظاہر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے تو لیکن بہرحال آئیڈیالوجی اور اسلام یہ ایک مین کمپوننٹ تھا اور اس کا میرا اپنے خیال ہے کہ انکار کرنا کافی مشکل ہے، اور اس کی بہت ساری اس کے اوپر ریسرچ ورک کافی ہوا ہے دونوں طرف سے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آئیڈیالوجی اتنا میٹر نہیں کر رہی تھی، کچھ اور چیزیں میٹر کر رہی تھیں، اور وہ لوگ بھی جو کہتے ہیں کہ نہیں آئیڈیالوجی جو تھی اس میں مین رول پلے کر رہی تھی. تو بہرحال کچھ بھی تھا، اگر مثال کے طور پر اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوگوں کی حیثیت کو دیکھا جائے، کیفیت کو دیکھا جائے، پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں حتیٰ اگر پاکستان کو دیکھا جائے، میرا نہیں خیال کوئی یہ کہے گا کہ یہاں بسنے والوں کو اسلام نہیں چاہیے. نہیں چاہیے، اور دوسروں سے زیادہ چاہیے. یعنی مثلا اگر آپ پاکستان میں بسنے والوں کو مقابلہ کریں، حتیٰ مثلا آج کل کافی زور و شور سے اسلام کی بات ہو رہی ہے ترکی کے اندر، لیکن حتیٰ اگر ترکی سے مقابلہ کریں، پاکستانی زیادہ مسلمان ہیں، پاکستانیوں کے اندر اسلام کی ڈیمانڈ اس سے کہیں زیادہ ہے جو ترکی کے اندر ہے، یا مثلا ایجپٹ سے مقابلہ کریں، یا مثلا ادھر ملائیشیا سے مقابلہ کریں. تو تمام تر چیزوں کے باوجود جتنی بھی پاکستان میں لوگوں نے سختیاں دیکھیں دین کے نام پر، حتیٰ ان تمام کے باوجود پاکستانی عوام کے اندر آج بھی اسلام کی طرف ہے. ہاں یہ بات یقینی ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام چاہیے، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہوتا مجھے فنا مولوی چاہیے، فنا جماعت چاہیے، فنا پارٹی چاہیے. نہیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ آپ کی اسلام کی خواہش کیسے پوری ہوگی. مثلا ابھی ہم پاکستان کے اندر ہیں، ہم سے اگر کوئی پوچھے بھائی آپ چاہتے ہیں پاکستان میں اسلام نافذ ہو یا کوئی لبرل سیکولر قانون نافذ ہو، تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں پریشانیاں ہوں کہ اگر اسلام آیا تو یہ ہو جائے گا، اگر اسلام آیا تو وہ ہو جائے گا، اگر اسلام آیا تو فنا غلط گروہ کو موقع مل جائے گا. تو میں کہوں گا ابھی اس کو چھوڑ دیں، فی الحال اس وقت یہ بتائیں آپ کی ڈیمانڈ اسلام ہے یا نہیں ہے. کنفرم ہے، کنفرم ہے، چاہے کوئی بھی ہو اس کی ڈیمانڈ ہے. تو بہت کم کوئی گروہ ہوگا جس کی ڈیمانڈ میں اسلام نہیں ہوگا. اب یہ کہ پریشانیاں ہیں ذہن کے اندر تجربوں کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی پچھلے 70 سال کے اندر اگر اسلام کا نام کسی نے لیا تو اس نے کیا کیا، یا مثلا اگر اسلام کا نام لیا جاتا ہے تو آگے کیا ہو جاتا ہے، یہ سب پریشانیاں علیحدہ مسئلہ ہیں، لیکن ایک ڈیمانڈ ہے. اب یہاں پر اگر جو ٹکراؤ ہے تو ایک تو ود ان اسلام ٹکراؤ ہے کہ بھائی اسلام کے اندر پاکستان کی جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فیوچر کیا رہے گا، اور دوسرا معاملہ جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ یہ کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی یہ نہ ہوا تو کیا ہوگا، یہ نہیں ہوا تو وہ ہوگا جو ابھی 70 سال سے ہو رہا ہے. ہم لبرل ڈیموکریسی کے پیچھے جا رہے ہیں، یعنی اگر ایک آلٹرنیٹ آئیڈیالوجی ہم کہیں پاکستان اسلام نعوذ باللہ تعالی نہیں لینا چاہتا تو کیا لینا چاہے گا پھر، لبرل ڈیموکریسی. وہ جو لبرل ڈیموکریسی ہے اس کا فیوچر کیا ہے، اپنا دنیا کے اندر اس کا فیوچر کیا ہے. اچھا لبرل ڈیموکریسی ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے، اس وقت دنیا کے اندر مقام کیا ہے. تو تھوڑا سا اس کا پس منظر عرض کرتا چلوں. جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی 1945 سے لے کر 1990 تک، تو اس وقت دو آئیڈیالوجیز ایک دوسرے کے سامنے ٹکرا رہی تھیں، ایک کیپیٹلزم جس کے پیچھے لبرل ڈیموکریسی تھی، اور ایک سوشلزم جو ظاہر ہے کہ کمیونزم وغیرہ سے روٹس لے رہی تھی. تو 1990 کے بعد جب رشین فیڈریشن کا خاتمہ ہو گیا اور یہ کمیونزم کا تقریباً اعلان ہو گیا کہ اب ختم ہو گیا کہانی، تو سب نے یہ سمجھا کہ ٹھیک ہے دو اوپوننٹ تھے، ایک ختم ہو گیا دوسرا جیت گیا، وہ ونر ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر دو لڑ رہی ہیں پارٹیز اور ایک پارٹی ہار جائے تو اس کا مطلب ہے اب یہ جیت گیا ہے. نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے اس نے بھی ہارنا ہے، ٹائم لگے گا، ممکن ہے دونوں نے ہارنا ہے، اور پریکٹیکلی یہی ہوا ہے. 1990 کے بعد سے جو لٹریچر آنا شروع ہوا اس میں انہوں نے یوں پورٹری کرنا شروع کر دیا کہ بھائی دنیا اپنی معراج پہ پہنچ گئی. کیسے؟ اتنا بڑا اپوننٹ کمیونزم، مارکسزم اور مثلا سوشلزم، اس کو ہم نے ہرا لیا، باقی کیا بچا میدان میں؟ لبرل ڈیموکریسی. تو اب یہ فاتح ہیں، اور جناب کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر اب کوئی پولیٹیکل تھاٹ بچا ہے، نجات کا کوئی راستہ بچا ہے تو یہ ہے. اچھا، جن لوگوں نے 1990 میں 91 میں جشن منایا لبرل ڈیموکریسی کا، وہ کن ملکوں میں رہ رہے تھے؟ امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپین ممالک کے اندر، مثلا آسٹریلیا کے اندر، تو کسی کھاتے میں نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے گلوبل سیناریو کے اندر، لیکن بہرحال وہاں پر کچھ ایشین کنٹریز کے اندر. اچھا، خود ان ملکوں میں لبرل ڈیموکریسی کہاں پہنچی آج؟ 30 سال ہو گئے نا اس کے واقعے کے بعد. 30 سال کے بعد جب کہ چیمپئن تھے، چیمپئن، نو اپوزیشن، کہاں پہنچے؟ امریکہ کو جا کے دیکھ لو. لبرل ڈیموکریسی نے کیا کرنا تھا؟ لبرل ڈیموکریسی نے انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، کہ وہ اپنی زندگی کو جس طرح چاہے گزار لے. دین تو نہیں ہے نا, آخرت تو نہیں ہے کہ ہم کہیں بھائی آخرت سنوارنی ہے, اور نہیں, جس طرح چاہے وہ زندگی گزارے. اور امریکہ میں جب یہ ہو گیا تو کیا ہوا, ہم ایک ایسے ملک کے اندر آئے جس کے بارے میں گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اب اس کے اندر, 1990 کے مقابلے میں اس وقت امریکہ کہیں کمزور ہے. کیوں؟ ڈیموکریسی, لبرلزم سب غائب ہو چکا. کیسے غائب ہوا؟ جو ابھی حوادث ہوئے ہیں, حادثات ہوئے ہیں چند مہینوں کے اندر اور گزشتہ چند سالوں کے اندر, تو اس کے بعد کچھ بچا نہیں ہے. مثلا اس ملک کا اگر کوئی اس وقت کوئی یہ کہے بھائی آپ اس کو ٹیگ کریں, اس وقت اس کنٹری کو ٹیگ کریں, آپ مثلا ایران کو آپ ٹیگ کریں گے اسلام, سعودی عرب کو آپ ٹیگ کریں گے اسلامک سینٹرز مکہ مدینہ, امریکہ کو ٹیگ کریں اس وقت کس پہ کریں گے؟ ریشزم, نسل پرستی کے اوپر ٹیگ ہوگا. کتنے حوادث ہیں اس وقت جو صرف ایک بات بتا رہے ہیں, یہاں ریشزم ہے, یہاں پہ نسل پرستی ہے. یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے؟ لبرل ڈیموکریسی کی گڑھ کی بات ہو رہی ہے. جس نے انسانوں کو اپنی زندگی گزارنے کا موقع دینا تھا اس ملک کی بات ہو رہی ہے. اس کے اندر فلیگ کیا ہے اس وقت؟ اس وقت فلیگ کا ریشزم ہے. دوسرا کوئی علامت ہے یہاں پہ؟ ہاں, دوسری ایک علامت ہے, وہ کیا؟ انجسٹس, کلاسز کا ڈفرینس. پینڈیمک کے اندر, اس 1.25 سال کے اندر جس زمانے میں یہ پینڈیمک رہی ہے, جس میں لاک ڈاؤنز رہے, جس میں بزنسز بند ہوئے, یہ ہوا وہ ہوا, جو واحد چیز بڑھی ہے وہ بلینرز کا نمبر ہے اور بلینرز کی دولت ہے. یہ کیا مصیبت ہے! یعنی اتنا بڑا حادثہ ہو گیا, اتنا بڑا ملک 30 کروڑ سے اوپر آبادی کا ملک بند رہا, بزنسز ختم ہوتے رہے, سب کچھ ہوتا رہا, جس کو نقصان نہیں ہوا وہ بلینرز کی کلاس تھی, بلکہ کئی گنا فائدہ ہو گیا. دوسرا فلیگ ہے انجسٹس. اور یہ وہ نعرے جو یہ وہ حقیقتیں جو لبرل ڈیموکریسی کے نعروں کے بالکل اپوزٹ ہیں. لبرل ڈیموکریسی کیا کہہ رہی تھی؟ انسانوں کو برابری کا احترام ملے گا, انسانوں کو ان کے حقوق ملیں گے. تیسری چیز, اگر امریکہ کے اندر اس وقت کوئی دیکھے تو کیا بولے گا؟ تو میں کہوں گا, ابھی شاید یہ لفظ تھوڑا سا سخت ہو, لیکن اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ سول وار. کنفرم ایک سول وار ہے امریکہ کے اندر, ڈیو ہے وہ. تو اگر کوئی ذرا سی بھی نشانیوں کو دیکھ لے تو جو سنبھال رہا ہے میڈیا اپنی دانش میں, جو اس کو بچانے کی اور پورٹری کرتا ہے, ہر چیز اچھی ہالی ووڈ ان کا اور یہ اور وہ, ورنہ اگر اس سے نکل کے دیکھیں تو آپ کے ہاں الیکشن ہوئے, الیکشن کے بعد نئی پارلیمنٹ نئے پریزیڈنٹ کے لیے انڈورس کرنے جا رہی ہے, اور عوام کے ایک جتھے نے پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کر دیا ہے اور پارلیمنٹیرینز کو قتل کرنے کے لیے اندر گھسے میں لوگ جان بچا کے ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے ہیں. یہ سول وار سے کم ہے؟ اگر کسی ملک میں یہ ہوتا ہے تو اسے ہم کتنے نمبر دیتے ہیں ڈیموکریسی کے, اسے ہم کتنے نمبر دیتے ہیں آرگنائزیشن کے اور سول کوڈ کے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تقریباً 0 کے نزدیک آ گیا. کیوں؟ دی موسٹ سیکیور پلیس, جو سب سے سیکرڈ علاقہ تھا, وہ بریچ ہوا ہوا ہے. وہاں پہ پبلک گھسی ہوئی ہے, ریپرزینٹیٹیوز کو مارنے کے لیے آگے پیچھے گئے. یہ تو پاکستان جیسے میں بھی نہیں ہوا ہے, معذرت کے ساتھ پاکستان کو میں تھوڑا سا نیچے لا کے بات کر رہا ہوں, کہ بھائی یہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوا. جن ملکوں میں یہ ہوتا ہے وہاں تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے پھر. تو آپ کہیں گے امریکہ میں ہوا ہے, یہی میں کہہ رہا ہوں, اس میں نہیں بچا اب کچھ, اب کچھ نہیں بچا ہے. اچھا, اب یہ تھا کہ اس ملک کو سنبھالے گا کون؟ اوپر سے لے کے نیچے تک ریسزم بھری ہوئی ہے اس کے اندر. جو یہ حادثہ ہوا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنے کا, اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ آرم فورسز انوالو ہیں, اس میں بڑے بڑے آن ڈیوٹی لوگ اس پروٹیسٹ کے اندر گیدرنگ کے اندر شامل تھے جس نے یہ بریچ کیا ہے, جس نے جا کے حملہ کیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آرم فورسز میں یہ ریسزم اور آرم فورسز کے اندر یہ انارکی پھیلی ہوئی ہے. اب اس ملک کو کوئی بچائے گا پر؟ تو اس خاطر اگر مجھ سے کوئی اس وقت پوچھے بھائی لبرل ڈیموکریسی پاکستان کے لیے کوئی سولوشن ہے, تو میں اس سے کہوں گا لبرل ڈیموکریسی کا حشر جا کے دیکھو, اس کے بعد ہمیں کوئی سولوشن دو. بھائی ہمیں کوئی ویکسین وہ دو جس کا کوئی اثر دوسری جگہوں کے اوپر بیماری کو روکنے میں ہو چکا ہو. وہ دوائی کیوں دے رہے ہو جس کا خود نہیں پتا کہ اس نے وہاں پہ کیا کیا ہے؟ برطانیہ میں جا کے دیکھ لو کیا ہوا برطانیہ کے اندر. جناب بریگزٹ ہوا اور باہر آ گئے اور اب یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, پیٹ رہے ہیں وہ اپنا سر کہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے. اور جن لوگوں نے, مزے کی بات یہ کہ جن لوگوں نے سارا بریگزٹ کا ڈرامہ رچایا تھا, وہ پولیٹکس سے ریزائن دے کے اپنی زندگی میں جا چکے ہیں. जिसने सारा ड्रामा किया था वो पॉलिटिक्स से रिजाइन दे रहा है और कह रहा है मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। उस बंदे खुदा तूने ये सब ड्रामा कर दिया, पूरे मुल्क को एक मुसीबत के अंदर डाल दिया। जो ट्रेड और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती थी वो तबाह हो गई वहाँ पर। अब क्या होना है? ये लिबरल डेमोक्रेसी है, इसके पीछे हम चले? तो अब फौरन ज़ाहिर है सामने वाला हमसे कहेगा मौलाना अगर लिबरल डेमोक्रेसी भी पाकिस्तान के लिए नहीं है तो पाकिस्तान के लिए बचा क्या है? ये आप अपने आप से सवाल कर लें कि आपको कभी ना कभी अपने आप को ये सवाल करना होगा पाकिस्तान की बका के लिए कि असल सिस्टम क्या है, किस सिस्टम के पीछे चलना है। चलिए खुद पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। हमने 70 साल लिबरल डेमोक्रेसी का नारा लगाया, इसके बाद हम कहाँ पहुँचे? वो तो किसी भी वजह से हम उस क्योस में नहीं गए जिसमें लीबिया गया, जिसमें इजिप्ट गया, जिसमें हत्ता टर्की बहुत अरसे तक गया। किसी भी वजह से पाकिस्तान हर दफ़ा उस क्योस के धाने तक पहुँच के वापस आ जाता था, चाहे वो अफगानिस्तान की जंग का ज़माना हो, चाहे ये अभी ज़रब अज़ब वगैरह का ज़माना रहा हो कि पाकिस्तान लिटरली बैटल फील्ड था, बाकायदा जंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, सिविल वॉर कितने अरसे चली है। कराची आपको याद नहीं है? हम तो यहीं थे ना, आप लोगों ने हमने देखा है। ये तो पता नहीं कैसे पाकिस्तान बच गया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लुत्फ खुदा है कि ये, वरना 20 करोड़ इंसानों की जिंदगियों के साथ क्या होने वाला था ये अल्लाह जानता है। तो किस लिबरल डेमोक्रेसी की, ये वो प्रॉब्लम है जो हमारे सामने है। अब इस वक्त पोजीशन हमारे मुल्क की ऐसी है, किसी में ये ताकत नहीं है कि ये बता सके पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है क्या। हम इसी कॉपी पेस्ट के ऊपर चल रहे हैं अभी, और फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं है कि कोई इस कॉपी पेस्ट को सॉल्व करेगा। फ्यूचर में भी कोई उम्मीद नहीं। अब यहाँ पे एक और थ्योरी है, वो ये कहती है कि भाई बाज़ औक़ात आपके पास एक मुनज़्ज़म हल नहीं होता, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो रैंडम चल रहा है उसमें, इस रैंडमनेस में कोई सोल्यूशन मिल जाए। हम इस थॉट के ऊपर हैं इस वक्त कि हमें पता है ये हल नहीं है जिस पर हमारा मुल्क चल रहा है, लेकिन जैसा भी है क्या इसमें रहते हुए कोई बेहतरी आ सकती है? सब इसके ऊपर काम कर रहे हैं इस वक्त। तो कोई आकर ये नहीं करेगा कि हम इस निज़ाम को बेहतर कर दें, चाहे कितने ही दावे कर लें, कितनी बातें कर लें। और वो हमारा जो आखिरी ज़ाहिर के पॉलिटिकल सिस्टम बना या पॉलिटिकल सेटअप बना ज़ाहिर इमरान खान साहब की सरबराही के अंदर, उसने कितना ही कहा तब्दीली तब्दीली तब्दीली, लेकिन बिलाखिर सबको मालूम था भाई ये तब्दीली जो आनी है वो हम जान रहे हैं कि कहाँ तक आनी है। बुरा नहीं है, ठीक है। जो जब मैंने कहा ना कि आप रैंडमनेस के अंदर भी बहरहाल कोई एक प्लान बना सकें कभी, तो वो बस ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई यहाँ पानी फेंक रहा है, कोई वहाँ फेंक रहा है, इस दौरान में आप कह रहे हैं कोई रिज़ल्ट मिल सकता है यहाँ से, और आप कोशिश करते हैं और एक रिज़ल्ट निकाल लेते हैं। हम इस टाइप की एक सिनेरियो में पाकिस्तान में, हमें मालूम है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, हमें मालूम है पॉलिटिशंस काम नहीं कर रहे, हमें मालूम है कि हमारे मुख्तलिफ सेगमेंट्स काम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप से पूछना चाह रहे हैं क्या इसमें भी कोई हल निकल सकता है। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब मुश्किल हमारे साथ ये है कि जिन जगहों से हमारे पास हल निकलना था वो खुद इस वक्त मुसीबत बन गई है। मैं 3 मिसालें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेंगे। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक दफ़ा और कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप आगे तशरीफ लाइए, तो एक दफ़ा और दुरूद भेजेगा और आगे तशरीफ ले आइएगा। तो इस वक्त हमारे पास चैलेंजेस पाकिस्तान में क्या हैं? हर चीज़ में चैलेंज है, हर चीज़ में चैलेंज है। किसी भी सेगमेंट को उठा के देख लो, हमें पता है कि ये सही नहीं चल रहा है। लेकिन बहरहाल 3 पॉइंट्स अगर हम करें, मसलन सियासत में एक चैलेंज है। सियासत में चैलेंज क्या है? सियासत में ये चैलेंज है कि सियासत यानी मुल्क की ताकत का तवाज़ुन, वो हमारे किरदार के बगैर चल रहा है। अवाम का कोई रोल नहीं है, वोट डलता है, निज़ाम बनते हैं, पार्लियामेंट्स बनती हैं, जो बनती हैं टूटती है चलती हैं, अवाम अपनी जगह के ऊपर खड़ी है देख रही है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है। और مشکل کیا ہے، اب تو انٹرسٹ بھی نہیں رہا، یعنی پبلک یہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور یہ جو بھی کر رہا ہے وہ یہی چاہ رہا ہے کہ پبلک ایک ایسی جگہ پہنچ جائے جہاں وہ یہ کہے کہ بھائی جو کرنا ہے کر لو، یہ بتاؤ تنخواہ کیا ہوگی، پرائسز کیا رہیں گی، یہ کچھ مینیجیبل ہے نہیں ہے کہاں ہے، بلکہ بیچارے اب تو یہ بھی نہیں پوچھتے بلکہ بتاتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو اور ہمیں بتا دو، پھر ہم دیکھیں گے اب کتنے کلو ہم خرید سکتے ہیں، باقی تو ہمارا کوئی بس ہی نہیں ہے۔ یہ سیاسی نظام کی بدترین شکست ہے کہ ہم اس طاقت کی تقسیم میں اپنا کوئی کردار نہیں دیکھ رہے، اسی لیے اپنائیت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ملک سے وفاداری کی کمی ہوتی ہے کہ جب انسان یہ دیکھتے ہیں نیچے جن کے اوپر حکومت کی جا رہی ہے کہ بھائی اوپر کچھ ہوتا رہتا ہے، ہمارا کوئی رول ہی نہیں ہے، ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی ہے، تیسری پارٹی ہے، چوتھا گروپ ہے، پانچواں پریشر گروپ ہے، یہی لوگ کھیل رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے اس کے اندر۔ تو یہ پرابلم پاکستان کی پالیٹکس کی، معاش کی کیا پرابلم ہے، وہ زندگی سے تعلق اسی کا ہی بنا ہوا ہے، ناانصافی، ڈسٹریبیوشن، کرپشن، سب کرپشن کی بنیاد کے اوپر معاش چل رہا ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ بھائی اگر آپ آفیسز میں چلے جائیں، بزنسز میں چلے جائیں، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، ایک تین سیگمنٹ میں مثلا آپ کے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، ایک معاش کا مسئلہ، ایک سیاست کا مسئلہ، ایک معاش کا مسئلہ، تیسرا سماج معاشرہ، کیا پرابلم ہے یہاں پہ، احترام نہیں ہے۔ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو فنڈامنٹلس چاہیے ان میں سے ایک احترام ہے۔ یہ نظام ایسا ہے انسانی زندگی کا، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہوں، فاسق ہوں، جیسے بھی ہوں، اگر اس میں احترام نکل جاتا ہے تو پھر سارا معاشرہ خود بخود کرپٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کو کرپشن دینا ہو، صرف ایک کام ہو جائے، احترام نہ دیا جائے اور جس کے ساتھ بے احترامی ہو اس کو انصاف نہ ملے، باقی خود بخود ختم ہو جائے گا، چاہے وہ لوگ سارے کے سارے پی ایچ ڈیز ہوئے، چاہے وہ سارے کے سارے ایجوکیٹڈ ہوئے، چاہے وہ سارے کے سارے دولت مند ہوئے، تب بھی یہ سوسائٹی ختم ہو جاتی ہیں اگر احترام نہ ملے اور بے احترامی کے اوپر انصاف نہ ملے، اگر ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت رائج ہے سوسائٹی کے اندر، انسان کو احترام نہیں ملے گا، ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ چیلنجز ہیں ہمارے سامنے۔ اب ان چیلنجز میں مثال کے طور پر کوئی کیا روٹس کہاں پر ہیں، دونوں طرف سے ہیں، باہر سے بھی روٹس ہیں، جو خطرے ہمارے سامنے ہیں باہر سے بھی ہیں، کیوں، بہت سارے سسٹمز ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے معاشی نظام، سیاسی نظام، سماجی نظام کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ایسے تھریٹس ہیں باہر سے، بالکل ہیں تھریٹس ہیں، چاہے وہ آپ انڈیا لے لو، چاہے وہ آپ اسرائیل لے لو، چاہے وہ آپ، حتیٰ وہ جو ہمارے نام نہاد بھائی ہیں، سعودیز، عرب، فنا فنا، ان میں سے بہت ساروں کا گیم چلی اسی کے اوپر رہا ہے کہ پاکستان بیٹھے گا تو وہ لوگ چلیں گے۔ ہم سب کو معلوم ہے 70s کے بعد جتنا یہ پیٹرو ڈالر آیا اور یہ امارات ڈیولپ ہوا، دبئی ڈیولپ ہوا، یہ کس کس کی قربانی کے اوپر ڈیولپ ہوا، پاکستان کی بے پناہ تباہیوں کے اوپر ان لوگوں کے یہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے پاکستان سوسائٹی میں کس طریقے سے ڈسبیلنس ہوا ہے یہ سب کچھ۔ یہ ہم ابھی کوئی پیچھے جائے تو اس کو اسٹڈی کرے تو بہت 2+2=4 کی طرح نظر آ جاتا ہے کہ ہاں یہ ڈرامہ ہو گیا، کئی دفعہ ہم بھی ریفلیکٹ کر چکے ہیں۔ تو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں یا نہیں ہیں، کنفرم تھریٹس ہیں۔ مثلا ایک تھریٹ یہ ہے کہ بھائی آپ 70 سال تک سر جھکا کے چلتے رہے، جو اس نے کہا وہ آپ نے کر لیا، اب آپ کو ایک موقع ملا، آپ سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اب وہ قبول نہیں کرنا چاہ رہا کہ کوئی سر اٹھائے، سعودیز نہیں قبول کرنا چاہتے، امیرکنز کبھی قبول نہیں کرنا چاہتے کہ قوموں میں کوئی سر اٹھانے والا بھی بنے۔ اب پاکستان کو دبا دبا کے یہاں تک لے کے آئے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب چونکہ ان کی طاقتیں کمزور ہو رہی ہیں تو پاکستان اپنے آپ کو ایک جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نہیں اس طرح معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اور اس میں بھی ایک راز ہے جو ہم ایک پوائنٹ ہے جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھائی وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ ایکسٹرنل فورسز آپ کو پیسہ دے کر پال لیتی تھیں، یہ دور ختم ہو گیا۔ اب جو بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ ایکسٹرنل آنے والے پیسے کے ذریعے سے ہماری زندگیاں چلیں گی، نہیں ہونے والا ہے، ہمیں خود کچھ کرنا ہے، اندر سے پالنا پڑے گا۔ تو اب جب اندر سے پالنا پڑے گا تو پھر بہت ساری چیزیں پازیٹیو ہیں جو امید کی جا رہی ہیں کہ انشاءاللہ ہو سکتی ہیں۔ تو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں، انٹرنل تھریٹس ہیں، یہ جو میں نے سیاسی، معاشی اور سماجی بتایا، اس میں بہت ساری چیزوں کی جڑ پاکستان کے اندر ہیں۔ کون سی؟ یہی جو کلاسز بنی ہوئی ہیں، یہ جو گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ جو مفاد پرستی جڑوں تک کے اندر آ گئی ہے کہ ہر ایک آدمی کو یہ احساس دلایا گیا ہے میں کبھی یہ نہیں کہوں گا پاکستانی ایسا ہے، نہیں، پاکستانی کو ایسا بنایا گیا ہے۔ اس کو میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ بھائی اس کو ہم کہتے ہیں سوشل انجینئرنگ، یہ باقاعدہ انجینئرز اور آرکیٹیکٹس ہوتے ہیں جو یہ بناتے ہیں، سوشل انجینئرز اور آرکیٹیکٹس، کے اس قوم کو ہم نے کیا مینٹیلیٹی دینی ہے۔ تو ہمیں یہ مینٹیلیٹی دی گئی ہے کہ اگر آپ اسٹریٹ فارورڈ چلے آپ کا کام کبھی نہیں ہونے والا، چاہے وہ آپ ٹریفک میں ہوں کہ آپ رولس کے اوپر گاڑی چلائیں گے آپ آگے نہیں جائیں گے، چاہے آپ بینک کے اندر ہوں کہ اگر آپ جاب میں آنےسٹی کے ساتھ اسٹریٹ فارورڈ چلیں گے تو آپ سب سے دیر گھر جائیں گے، سب سے کم پروموشنز آپ کی ہوں گی، سب سے کم سیلری آپ کی ہوگی، ہر چیز کے اندر یہ سمجھایا گیا، سسٹم کو ایسا بنایا گیا۔ تو یہ سب تھریٹس ہیں ہمارے سامنے۔ اچھا اس نے صحیح کس نے کرنا تھا؟ میڈیا نے کرنا تھا۔ وہ کیا بن گیا؟ وہ خود بلیک میلنگ کا ٹول بن گیا، وہ خود مفاد پرستی کا ایک گڑھ بن گیا۔ اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، باقی ملکوں میں دیکھ لیجئے، بار بار ان ملکوں کے نام کیا لینا۔ تو کس نے صحیح کرنا تھا؟ میڈیا نے صحیح کرنا تھا۔ اگر رسپانسبل ہو تو سوشل میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا، اور اب تو پرنٹ میڈیا کا ٹائم تھوڑا سا کم ہو گیا، یہ دونوں بہت بڑا کام کر سکتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ چیزیں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بہتر ہوئی ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہوئی ہیں۔ اور اگر یہ واقعاً چاہتے ہوتے تو پھر تو سمجھ لیں معاملہ ہی ختم ہو جانا تھا، لیکن کیوں چاہتے؟ اپنے مفاد پرستیوں سے نکل کے۔ دوسرا، ہمارا تعلیمی نظام، وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، تعلیم سے بڑا شاید ہی پاکستان میں کوئی آسان بزنس ہوگا، کہ اس میں کمانا سب سے آسان ہے۔ اور تیسری جو جگہ تھی وہ ہمیں اپنے آپ سے معذرت کرنا پڑے گا، دینی نظام تھا، دین کی ذمہ داری تھی کہ وہ سنبھالے، اور اس نے جو حشر بگاڑا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، کہ جتنا پرابلمیٹک میڈیا ہے اور جتنا پرابلمیٹک تعلیمی نظام ہے، اتنا ہی پرابلم جنریٹ کرنے کا حصہ اس وقت ہمارا دینی نظام بنا ہوا ہے، بجائے یہ کہ ان لوگوں کو سکون دیتا، بجائے یہ کہ ان لوگوں کو ناانصافی کے مقابلے میں رکھتا، دفاع کرتا ان کا، وہ خود اس مصیبت کا حصہ بن گیا جس میں ان سب کے ساتھ مل گیا۔ تو آپ کہیں گے یہ ساری ناامیدی ہے پاکستان کے اندر، ان تمام ناامیدیوں کے باوجود پتہ نہیں کیوں پاکستانی قوم بہترین میں سے ایک ہے۔ ان تمام ناامیدیوں کے باوجود 70 سال تک کوئی اور قوم اس طرح سے پس رہی ہوتی، مجھے نہیں پتا وہ بیچارے کہاں پہنچتے، لیکن الحمدللہ رب العالمین 2-3 کوالٹیز ایسی ہیں پاکستان کے اندر، شاید انہی وجہ سے آئی ہیں، نہیں مانو۔ نمبر 1، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود مقاومت ہے پاکستانی عوام کے اندر، ریزیلینس جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں اکیلے زندہ رہنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ اس کو پتا ہے کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، مجھے خود ہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ تو جیسے مثلا معذرت کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ایک بچہ اپنے بچپنے کے اندر سخت دور گزار لیتا ہے تو وہ بڑے ہو کر بہت مقاوم ہوتا ہے، یا تو بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، نفسیاتی طور پہ کچل جاتا ہے تو وہ ڈس آرڈر میں چلا جاتا ہے، یا وہ بہت ریزیلینٹ ہو جاتا ہے، وہ چیزوں کو جھیلنا جانتا ہے، اپنے راستے کو نکالنا جانتا ہے۔ شاید پاکستان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ مشکلات گزر گزر کے خاص ریزیلینس آ گئی ہے کہ نہیں، ہمیں اپنا کام کر لینا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات ہے کہ اس کے باوجود دیکھنے میں مفاد پرستی بہت زیادہ ہے، خود غرضی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں جب سخت وقت آتا ہے تو ہمدردی بھی ہے، گرچہ ہمیں پتہ ہے کتنی مفاد پرستی ہے۔ آپ کہیں گے مثلا جو کھانا بیچ رہے ہیں وہ کیسا بیچ رہے ہیں، جو دوائیاں بیچ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، قبول کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ہمدردی ہے یہاں پر جو دوسری جگہوں پہ نہیں ہے۔ اور یہ اس قوم کی نہیں معلوم یہ کوالٹیز کہاں سے آتی ہیں۔ اب اس میں کوئی آسمانی عنصر ڈال دے گا کہ بھائی 23 رمضان کو بنا تھا اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، بھر کہیں سے بھی آیا ہے، لیکن بہرحال کچھ ہے یہاں پر۔ مثلا کسی نے مجھے ایک مثال بتائی، انہوں نے کہا بھائی پینڈیمک آیا، مثلا یو ای جیسا ملک لے لیجئے، ساری مارکیٹ چلنی ٹورسٹ کے ذریعے سے ہے، اپنی آبادی ہے کتنی جو میگا مالز چلائے گی؟ ہے ہی نہیں آبادی۔ اچھا اس دوران میں ٹورسٹ آ سکتے تھے؟ نہیں آ سکتے تھے۔ تو مالز میں کوئی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو کیا مالز والوں نے دکانوں کے کرایے چھوڑے ایک دن کا بھی نہیں؟ اچھا پاکستان میں جو مال ہے اور اس میں کوئی خریدے گا تو ٹورسٹ خریدے گا یہاں پہ؟ یہاں پہ ٹورسٹ آتا کہاں ہے؟ تو اپنی قوم کم ہے، 20 کروڑ ہماری آبادی الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا پینڈیمک آیا تو وہ ٹورسٹ تو نہیں آئے، اپنی عوام تھی یہاں پہ یا نہیں تھی؟ تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے کرائے چھوڑے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو کیپٹلزم کے آئیکونز ہیں، کیپٹلزم کی نشانی کے طور پر پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کیا ہے. اور جو عوام نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اس پینڈیمک کے دوران، جو اگر نہیں ہوتا یہاں واہ ویلا ہونا تھا پھر. وہ تو ایک اور لطف خدا تھا کہ وہ بیماری اس طرح کی صورت میں آئی ہی نہیں یہاں پر، اس طاقت کے ساتھ، اس بربادی کے ساتھ جو دنیا کے مختلف خطوں میں، مثلا خود امریکہ میں آئی. اس کی بھی کئی ساری وجوہات ہیں، وہ کہیں گے وہ بھی اس کو ڈال دیں گے اس کے اوپر کہ چونکہ تم پہلے ہی اتنے گندگیوں کے ڈھیر میں رہ رہے تھے، تمہیں کسی کرونا نے کیا مارنا تھا، تو چلو اس پہ ہی ڈال لو، کہیں پہ بھی ڈال لو. ایک بات تو قبول کرنا پڑے گا کہ کوئی ریزیلینس ہے یہاں پر، چاہے وہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن بہرحال کچھ ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو مقاومت ہے، دوسرا اس مقاومت کے باوجود ایک عجیب ہمدردی کا جذبہ بھی بہرحال ہے. تیسری بات، صلاحیت کی کمی ہے کیا؟ میرا نہیں خیال کوئی پاکستان، کوئی مثال کے طور پر امریکہ جائے اور وہاں صرف ایک پیشے کو دیکھے، ڈاکٹرز، اور کوئی یہ کہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے. پاکستانی ڈاکٹرز نے جو وہاں پہ کارنامے کیے ہیں امریکہ کے اندر، اصلا ناقابل تصور ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو اگر کوئی امریکہ میں بیٹھ کر کسی پاکستانی کو دیکھے گا جو کسی اچھے سے گھر میں بیٹھا ہو، تو پہلی چیز یہ سوچے گا کہ ڈاکٹر ہوگا. یہ پاکستان کی امیج ہے وہاں پر. اس میں بڑے لطیفے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ ٹیلنٹ ہے یہاں پر. البتہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہ ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہے، ایسے لوگ اچانک دعویٰ کر دیتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. دنیا میں اور ملکوں میں بھی ٹیلنٹ ہے، ایرانیوں کے پاس ہے، چائنیز کے پاس ہے، انڈینس کے پاس ہے، لیکن کو پاکستان کے پاس نہیں ہے، نہیں ایسا بھی نہیں ہے، نہیں ماشاء اللہ کافی ٹیلنٹ ہے. اور وہ اپنا ٹیلنٹ جب استعمال کرتے ہیں تو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. چوتھی بات جو بہت عجیب ہے، ابھی بھی انسانی اقدار سے، ہیومن ویلیوز سے وابستگی ہے. اس پوائنٹ کو دیکھیے گا، بعض ممالک ہیں جہاں پہ ہیومن ویلیوز سے کوئی کنیکشن نہیں بچا ہے، بالکل علیحدہ ہو گئے. یہاں پر ہیومن ویلیوز کے ساتھ کنیکشن ابھی باقی ہے، ابھی باقی ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے. مثلا امریکہ میں آپ جا کے دیکھیے، اگر کبھی کرفیو لگا، فساد ہوا، تو کتنا لوٹ مار ہوگا، کتنی مارکیٹس لوٹیں گی. ابھی یہ جو جارج کیا نام تھا اس بندے کا، جس کو گردن کے اوپر اس پولیس والے نے، فلوئڈ نام تھا اس کے اوپر جو ہنگامے ہوئے، کتنی آگ لگی ہیں، کتنی مارکیٹس جلی ہیں، کتنی مارکیٹس لوٹی ہیں، حتیٰ سیلاب آنے پر. اس کے مقابلے میں دوسری سویلائزیشنس کو دیکھیں، ان کے مقابلے میں بہت ہیومن ہیں، پھر بہت انسان ہیں پھر. اور میں اس پاکستانی سویلائزیشن کو، پاکستان کی جو کلچر ہے اس کو بھی شاید سویلائزیشن کا لفظ یہاں پہ صحیح نہ ہو، سویلائزیشن ایک بڑے براڈ اسپیکٹرم کے اندر دیکھنی ہوتی ہے. اس کلچر کے اندر بھی یہ ہیومن ٹچ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ہے. تو تمام تر نا امیدیوں کے باوجود کہ جو میں نے شروع میں تذکرہ کی، غلط ہوا، لیکن یہ پوائنٹس ہیں، اور یہ پوائنٹس امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں. کیوں؟ کسی بھی ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ ہیومن ریسورسز ہیں، انسان کیسے ہیں وہاں پر. جب تک ہمارے اندر یہ چیزیں باقی ہیں، ہمارے پاس بہت چانسز ہیں. اور میں ہم ہی نہیں ہوں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا یا کسی ایک سیٹ اپ کا، مجھے بہت ساری چیزوں میں اس بات کا احساس ہے کہ یہاں پر پارٹیز کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں ہیں جن کا رول ہوتا ہے. لیکن بہرحال آخری چند سالوں میں بہتری آئی ہے، کسی بھی وجہ سے آئی، بولو انایویٹیبل تھا، یہ تو ہونا ہی تھا. اور کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہم کریڈٹ نہ دیں، مثال کے طور پر تحریک انصاف کو یا اس کو اس کو، لیکن بہرحال ان تمام مصیبتوں کے باوجود اگر تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو تھوڑی بہتری بھی آئی ہے پھر یہاں پر. البتہ ممکن ہے مجھ سے کوئی کہ مولانا کہاں بہتری آئیے، کس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم بھی وہیں آ جاتے ہیں. لیکن یہ میرے خیال میں میکرو لیول کے اوپر بھی اور مائکرو لیول کے اوپر بھی، دونوں لیولز کے اوپر پاکستان کے اندر میں کم سے کم بہتری دیکھ رہا ہوں، اور فیوچر بھی اچھا دیکھ رہا ہوں. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان موو کر سکے، جس کے چانسز کافی زیادہ ہیں، جس کے چانسز میرے نزدیک کافی زیادہ ہیں، تو پاکستان کے پاس بہت اچھا چانس ہے، بہت اچھے طریقے سے موو کر سکتا ہے. یعنی اگر مجھ سے کوئی ایک بات کہے کہ آپ پاکستان کا مستقبل زیادہ اچھا دیکھ رہے ہیں یا امریکہ کا، بخدا معتقد ہوں پاکستان کا مستقبل امریکہ سے بہت اچھا ہے، میرا خیال ہے، میرا خیال ہے. آپ کہیں بھائی تمہارے اندر آپٹیمزم بہت زیادہ ہے، کچھ بھی بولو، میرا خیال ہے پاکستان کا مستقبل امریکہ سے بہت بہتر ہے، کیونکہ وہ جس راستے کے اوپر ہے وہ تباہی کا راستہ ہے، اور ابھی یہاں چانسز بہت ہیں، یہاں ابھی چانسز بہت ہیں. چھوٹی سی ایک بات اور ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے، وہ یہ کہ جو پاکستان چھوڑ کر باہر گئے، ہم بھی کبھی جاتے ہیں باہر تو کبھی کبھی ان کی کلاس لے لیتے ہیں کہ بھائی تم لوگوں نے یہ کیا، تم لوگوں نے وہ کیا، لیکن ایک بہرحال ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. وہ کیا ہے पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट ह्यूज है, ह्यूज ट्रेड डेफिसिट है, यानी हम लोग हर महीने कम से कम $5 अरब डेफिसिट में जा रहे हैं ट्रेड में, यानी मसलन $2.5 अरब की चीज़ें बेचते हैं और 6.5-7 अरब की चीज़ें खरीदते हैं, तो ये ट्रेड डेफिसिट ह्यूज है हमारा, या इससे कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद बैलेंस हमारा सही है इस साल कम अज़ कम, बल्कि सरप्लस है। कहाँ से? रेमिटेंस की वजह से, रेमिटेंस की वजह से। तो 5 अरब का डेफिसिट नहीं है, डेफिसिट भी मेरे ख्याल में 2.5-3 अरब का हर महीने का बनता है, और वो 2.5-3 अरब कहाँ से पूरे होते हैं? उस रेमिटेंस से जो पाकिस्तान से बाहर से लोग हमारे पास भेज रहे हैं, नेट इनकम जिसको कहते हैं। तो हम वो जो पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, यानी यही इस साल जो अब कमाई एक्सपेक्टेड है रेमिटेंस से पिछले साल के मुकाबले में 24% आगे है। आप सोच रहे हैं पेंडेमिक आया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, सऊदी अरब में पाकिस्तानी जो थे उनके साथ क्या हो गया, दुबई में जो पाकिस्तानी थे उनके साथ क्या हो गया, उसके बावजूद बाहर से जो पैसा अंदर आया है मुल्क में उसमें 24% की इस वक्त इजाफी हुई है, उस मकदार आई है, और उसकी वजह से जो इस साल एस्टिमेट्स हैं वो तकरीबन 26-28 अरब हैं। और अगर ये 26-28 अरब नहीं होते और ये कोई तवक्को करे कि ये हमें IMF या वर्ल्ड बैंक या दुनिया के किसी और फाइनेंशियल रिसोर्स से लेने पड़ते तो समझ दो पूरा मुल्क बेच देना पड़ता हमें इनके सामने, अगर ये 26-28 अरब इस तरीके से नहीं आते। तो वो जो बाहर बैठे उनका भी एक रोल है, बहुत पॉजिटिव रोल है, कम अज़ कम इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस मुल्क के लिए एक अच्छाई है, और ज़ाहिर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन अभी भी मेरे ख्याल में बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है, और पॉजिटिव लाइन इस वक्त कम से कम निस्बतन पॉजिटिव है, तमाम तर कमी के बावजूद, कोताहियों के बावजूद। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद मोहम्मद। अच्छा, मेरी फिगर्स जो हैं वो कभी कभी इधर उधर हो सकती है, मैं एग्जैक्ट फिगर्स लिख के नहीं लाया था, इस वजह से मैं बोलने में शायद गलती करके हूँ कि मैंने कहा $5 अरब डेफिसिट है मंथ का, नहीं $5 अरब मंथ का नहीं है, इससे कम है जो बैलेंस हो रहा है उस रेमिटेंस से, लिहाजा आप फिगर्स को मेरे नहीं पकड़िएगा, बाद में कभी कोई दोस्त अहबाब भेजते हैं आपने ये फिगर बोली थी, भाई वो फिगर्स चेक करनी है इंटरनेट पर चेक कर लो, वहाँ पर मिल जाएंगी, लेकिन बात यही है जो मैंने अर्ज़ कही। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा बाहर की तरफ, पाकिस्तान से बाहर। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें हम कैसा देख रहे हैं? हम सबको अंदाज़ा है कि हमारा फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो रोल रहा है वो एक अजीब सा रोल है। अजीब सा रोल किस तरह से? ज़्यादातर इस पर है कि हम किसी कंट्री को सर्व करेंगे, खिदमत करेंगे नाउज़ुबिल्लाह, और वो हमें कुछ दे देगा। मसलन हम अफगानिस्तान में जंग लड़ेंगे और अमेरिका उसको फंड कर देगा, हम फला काम करेंगे तो सऊदी हमें इतना दे देंगे। ये जनरल थीम तकरीबन 30-40 साल चला है, यानी फ़र्ज़ कर लीजिए शुरू के 15-20 साल आप निकाल दीजिए जिसमें चीज़ें सेटल नहीं हो रही थी, उसमें भी हम बिला वजह में अमेरिका के पीछे पड़े हुए थे, हमें अमेरिका से कुछ मिलने वाला है। वो जो भी सेंटो सीटों के मुआहदे हुए, अब क्या उस पुरानी कहानी को इंसान दोहराए जो इंतहाई तकलीफ दे, लेकिन कम अज़ कम अफगान वॉर के बाद बिल्कुल क्लियर पैटर्न था कि हम अमेरिका और CIA की वॉर लड़ेंगे और इस जंग के ज़रिए से हमें कुछ मिलेगा, और उसमें जो बर्बादी हमें उठानी पड़ी वो बेहिसाब थी, उसका कोई हिसाब किताब नहीं हुआ। यानी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके मैं अपने घर में किसी को किराए पे रखूं और वो 10,000 रुपये मुझे किराया दे और हर रोज़ मेरी दीवारों में ड्रिल करता रहे, और जब मैं उससे कहूं कि भाई तुम ड्रिल कर रहे हो मेरा घर गिरने वाला है, तो कह रहे 10,000 रुपये तो दे रहा हूँ ना भाई, ये 10,000 रुपये क्या कर लेंगे, पूरा मुल्क गिरा रहे हो तुम। तो अफगान जंग में तकरीबन ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। उसके बाद जनाब वो तालिबान वाला इशू शुरू हो गया, फिर पाकिस्तान अमेरिका के साथ लग गया कि हमें तालिबान के ख़िलाफ़ काम करना है। तो ये एक प्लान तकरीबन 30 साल तक हमारे दिमागों के ऊपर रहा है, अल्लाह का शुक्र है अभी जो मुझे समझ में आ रहा है हम इस प्लान से बाहर आ गए, मुझे कुछ ये लग रहा है। और ज़ाहिर है इसका एक टर्निंग पॉइंट सिम्बॉलिक ही सही, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो सानहा हुआ था बच्चों के साथ, वो टाइप ऑफ टर्निंग पॉइंट था जिसके ऊपर ये रियलाइजेशन करवाया गया या हो गया कि अब ये नहीं चलने वाला है, अब इसको तब्दील होना है। तो यूं लग रहा है जैसे पाकिस्तान इस गेम से तो बाहर आ गया है। अच्छा, अब हम किस कैंप में हैं? अब हम मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी हद तक चाइनीज कैंप के अंदर गए। अच्छा, चाइनीज कैंप जो मेरा अंदाज़ा है वो अगर वो जुल्म करने पे आ जाए तो बहुत वहशी है। फिर अगर चाइना जुल्म करने पे आता है बहुत वहशी है, फिर ये बात है हिस्ट्री के अंदर। इस वक्त कम अज़ कम जो उनका बिहेवियर है वो इस टाइप का नहीं है जो सऊदी टाइप का और अमेरिकन टाइप का है। इस वक्त मेरा अपने ख्याल है जो उनका बिहेवियर है वो ये कि भाई हमने तुम्हें नहीं पालना है, तुमने खुद अपने पाँव पर खड़ा होना है, तो जितना खड़ा होना है खड़े हो जाओ, लेकिन हम तुम्हें पालने नहीं वाले। और मुझे यूँ लग रहा है कि चाइनीज़ अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से और कन्फर्म दुनिया के पैसे के एतबार से, अब उन्हें ये छोटे छोटे मुल्क थ्रेट नहीं कर रहे। यानी हमारा चाइना से क्या मुकाबला कि हम सोचेंगे हम चाइना हमें दबा के रखेगा ताकि कहीं हम उसके सामने ना आ जाए, नहीं ये नहीं होने वाला, हम उसकी गेम में है ही नहीं, इस अंदाज में नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी में अगर ना कहें बहुत अच्छे रास्ते पर हैं तो कम से कम पिछले से बेहतर रास्ते पर हैं, पिछले से बेहतर रास्ते पर हैं। इस रास्ते में एक खूबी ये है कि आपके इंटरनल अफेयर्स के अंदर सिविल वॉर नहीं आना चाहिए। पिछले रास्ते में जो बहुत बड़ी मुसीबत थी वो ये कि आप कुछ भी करोगे आप सिविल वॉर आएगी। क्यों? जब आप पूरी दुनिया का असलहा यहाँ से गुजार के अफगानिस्तान भेजोगे, पूरी दुनिया की मंशियात वहाँ से निकाल के बाहर भेजोगे, तो ये दोनों निकलते और आते हुए लीक भी करेंगे यहाँ पे, और वो हुआ है। और जब आप पूरी दुनिया के मुजाहिद यहाँ पालोगे कि वो दूसरे महाजों पे लड़े, तो ये मुजाहिद कभी यहाँ पे भी लड़ेंगे फिर नामनिहाद मुजाहिद, और वो हमारे साथ हुआ है। इस दफ़ा जो गेम है उसके अंदर मुझे नहीं लग रहा कि हमारे साथ सिविल वॉर की कोई कहानी होने वाली है। हाँ, ये है कि हमारे अंदर डिपेंडेंस आएगी, उस डिपेंडेंस को कैसे काउंटर करेगी इस्टेब्लिशमेंट, मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की फाइनल वर्ड्स में जाते हुए बेवकूफ़ नहीं है, हरगिज़ नहीं है, काफ़ी अकलमंद है, काफ़ी होशियारी से काम कर सकती है। अलबत्ता उनके अपने उसूल हैं, उनके अपने मफादात भी हैं, उनके अपने मफादात भी हैं, तो वो उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए काम करेंगे। बहुत ज़्यादा मिसाल के तौर पर हम ये कहेंगे वो सब काम वही करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। बहुत सारे उनके भी अपने गेम्स हैं, उनके भी अपने तरीक़े हैं, और उसको भी छेड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इन तमाम के बावजूद पॉजिटिव एंड है। तो मैं फिर दोबारा कहूँगा फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी मेरे ख्याल में हम सही रास्ते पर काफ़ी बेहतरी पर हैं। चैलेंज एक और भी है, अब इतना तफसील से मैंने इसलिए अर्ज़ कर दिया, 23 मार्च थी तो मैंने कहा इसको मैं तफसील से निपटाऊँ। हमारे पास बहुत बड़ा एक चैलेंज है, इकॉनमी बेहतर होगी या नहीं होगी, कन्फर्म होगी, मेरा अपना ये ख्याल है कन्फर्म होगी इंशाअल्लाह ताला, इसमें कोई मेरे लिए डाउट नहीं है कि ये बेहतर होने वाली। चैलेंज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन है। अय्यूब खान के ज़माने में 60s में पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से आगे गई थी, और उस वक्त की जो स्पीड थी वो कम अज़ कम साउथ कोरिया को चैलेंज कर रही थी उस वक्त 60s में। लेकिन जो ह्यूमन डेवलपमेंट थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थी, बिल्कुल उल्टी थी, बिल्कुल उल्टी। यानी जितना यहाँ पैसा बढ़ रहा था उतना ही पैसे का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, और उसकी वजह से जब हम 70s तक आए तो वी लॉस्ट एवरीथिंग। वो जो रश था बकौल उनके ये अय्यूब खान साहब के, ट्रेन एक जा रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो सब गारत हो गया और उल्टा सिविल वॉर आ गई और मुल्क भी टूट गया फिर उसके बाद। तो अगर आप इकॉनमी को डेवलप कर रहे हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं, लेकिन पैसा तकसीम नहीं कर रहे, तो आप फिर टाइम बम खुद सेट किए बैठे हैं फिर अपने ऊपर। चैलेंज ये है, पैसा बन जाएगा यहाँ पर, टर्की ने बनाया पैसा या नहीं बनाया, टर्की ने बेपनाह पैसा बनाया आखिरी चंद सालों के अंदर। पाकिस्तान कतन ये काम कर सकता है, शायद टर्की के पैरेलल कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे नज़दीक, लेकिन चैलेंज यहाँ पर होगा आया डिस्ट्रीब्यूट करेगा या नहीं करेगा। हमें तवक्को नहीं है ये लोग इंसाफ करेंगे, हर इंसान को उसका हक दे देंगे, नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो दो कि टाइम बम ना बन जाए यहाँ पर, इतना तो नाइंसाफी नहीं करो। तो पाकिस्तान को जो चैलेंज सामने आएगा वो ये पैसे के बनते हुए ये चैलेंज आएगा। तो बहुत सादा सी एक और मिसाल है, 70s में पेट्रो डॉलर था, पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट गए, वहाँ से भर भर के पैसा लाना शुरू हो गया, जैसे लिटरली वहाँ से टूट रहा है दरख्तों से, लेकिन क्या उसने पाकिस्तान को डेवलप किया? नहीं, सोशल इनजस्टिस को प्रमोट किया। आर्टिफिशियल पंपिंग हो गई एक इलाके के अंदर, दूसरा इलाका महरूम बैठा देख रहा है ये क्या हो गया है। चैलेंज ये है,
ہمارے پاس سینٹرز ہیں محرومیت کے، مثلا بلوچستان، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اور اگر ہم یہ کہیں یہ ختم نہیں کریں گے اور یوں ہی چلے گا، نہیں، یہ نہیں چل سکتا ہے. ہمیں ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کو اگر نہیں صحیح کرنا تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا. میں نے بتایا وہ ٹائم بم بنے گا، پھر دوبارہ بسٹ کرے گا. اور میرا اپنے خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا شعور آ جانا چاہیے اس 70 سال کے اندر کہ یہ اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے، آپ کو دینا ہوگا. اب مشکل یہ ہے کہ جب وہ دینے آئیں گے تو ان کی اپنی طاقت کے اوپر بھی ضرب لگے گی. آیا وہ اس لاس کو برداشت کریں گے کہ ان کی بھی اتھارٹی چیلنج ہوگی کہیں نہ کہیں؟ اگر ان کے اندر اتنا حوصلہ ہوا اسٹیبلشمنٹ کے اندر تو پھر تو سمجھ لو پاکستان کا معاملہ اس اعتبار سے بہت سیکیور ہے. لیکن اگر خدا نہ کرے انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم پاکستان کی اکانومی کو بڑھائیں گے لیکن پولیٹیکل اویئرنیس نہیں بڑھنے دیں گے، جس طرح سے پہلے علیحدہ کیا ہوا تھا ابھی بھی علیحدہ رکھیں گے، یہ نہیں ہونے والا. پھر یہ ایک اور دفعہ بسٹ کرے گا پھر یہ. اور مجھے امید یہ ہے انشاءاللہ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور سگنلز بھی ہیں، انڈیکیٹرز بھی ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ حکومتیں 5 سال کا دور پورا کر رہی ہیں، وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس رینڈمنیس کو صحیح کرنا ہوگا، اور یہ جو کیوس ہے اس کیوس سے ایک چیز نکالنی پڑے گی، ورنہ یہ کام نہیں ہو پائے گا. بہرحال میں نے آپ کو بہت وقت لیا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد. ختم کرتا ہوں. پھر ایک بات یاد آتی ہے، کچھ آرٹیفیشل چیلنجز ہیں ہمارے پاس، کچھ آرٹیفیشل کرائسیس ہیں، آرٹیفیشل ہیں، وہ بیسک نہیں ہیں. مثلاً ابھی اگر ہم آج سے 6-8 سال پہلے سوچیں تو ہمارے سب کے دماغ کے اوپر بجلی کا بھوت چڑھا ہوا تھا، بجلی جا رہی ہے، بجلی یہ ہو رہی ہے. لاہور کے اندر 12 گھنٹے لائٹ جاتی تھی، ہر گھنٹے پر لائٹ جائے گی، ہر گھنٹے پر. یہ قوم کے لیے کتنا پنشمنٹ تھی، ٹھیک ہے؟ یہ کرائسس جینوئن تھا کیا؟ نہیں، آرٹیفیشل تھا. تو یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ آرٹیفیشل کرائسس کون سا ہے اور جینوئن کرائسس کون سا ہے. پاکستان کے اندر IT کی گروتھ ٹھیک ٹھاک ہے، اور میں یہاں پہ ضرور تذکرہ کر دوں، مشرف کے زمانے میں ڈاکٹر عطاء الرحمان نے جو کنیکٹیویٹی کی پالیسی دی پاکستان کو، وہ بہت بڑا قدم تھا، بہت بڑا چینج تھا. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو جب مشرف کا دور ہوا اور عطاء الرحمان صاحب منسٹر آف سائنس میرے خیال میں اس وقت بنے، اور اس وقت انہوں نے ٹیلی کمیونیکیشن کو پروموٹ کیا. اس وقت ایک کال اگر آپ کریں گے تو موبائل سے پیسے لگیں گے، جو کال ریسیو کرے گا وہ علیحدہ پیسے دے گا، یہ ہوتا تھا پہلے. اس وجہ سے موبائل تو چل کے ہی نہیں دے رہا تھا. عطاء الرحمان صاحب نے اس کو بند کروایا، پھر انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کو بڑھایا، وہ میجر پوائنٹ تھا. اور اس کی بیس پر آج ہم IT کے اندر اس جگہ کے اوپر اپنے آپ کو دیکھ پا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور کنیکٹیویٹی اور ایپس کی ڈیولپمنٹ وغیرہ وغیرہ. یہ وہ فیلڈ ہے جس میں پاکستان یقیناً فلورش کرے گا انشاءاللہ تعالی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس میں پیسہ بہت ہے، اور اس میں بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو ہم لوگوں کے لیے ادروائز کرائسس تھے، نہیں ہوں گے وہ کرائسس. یہی پاور، اگر یہ پاور IT کے ذریعے سے سپورٹ ہو جائے، یہی ڈسٹریبیوشن IT کے ذریعے سے سپورٹ ہوگی، اس میں کوئی کرائسس نہیں ہے، میں اس یقین پر ہوں اس کے اوپر. یہ آرٹیفیشیل کرائسس ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو آرٹیفیشیل کرائسس ہیں. مثلا ہماری پروڈکٹیوٹی، ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی ویسٹ لینڈ بنی ہوئی ہے، اس وقت ویسٹ لینڈ بنی ہوئی ہے. یعنی ہمارے جو فروٹس ہیں، اگر سائنٹیفک اسٹیٹسٹکس نہیں ہے ہمارے پاس، کم از کم ویسٹ ہمارا 30% ہے، کم از کم ویسٹ 30% ہے. اور اگر اس کو سپورٹ مل جائے IT کی، کہ یہ پتا ہو کہ کس چیز کو کہاں کب جانا ہے، کہاں بننا ہے، تو یہ سمجھ لو 30% ویسٹ ریڈیوس ہو کے پتہ نہیں کتنے کم پہ آ جائے گا، اور جو پیسہ جنریٹ ہوگا وہ انارمس پیسہ ہوگا جو اس سے جنریٹ ہو سکتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں یہ ہوں گی یقیناً. اور اب یہ ہے کہ کچھ چیلنجز ریئل چیلنجز ہیں. مثلاً آپ پانی کا چیلنج اگر آیا جینوئن ہوگا، بجلی کا چیلنج کرائسس آرٹیفیشیل تھا لیکن پانی کا اصلی ہوگا، پانی کا آرٹیفیشیل نہیں ہوگا، پانی کا اصلی ہوگا. تو ہمیں فوراً پاکستان کو ان باتوں کے اوپر جو بالکل فنڈامنٹل 2+2=4 سے کام کرنا پڑے گا. کلائمیٹ چینج یہ کوئی آرٹیفیشیل کرائسس نہیں ہے، جینوئن کرائسس ہے، یہ مین میڈ کرائسس ہیں جو ہم نے بنائے. اسی طریقے سے ہیومن لیول کے اوپر اگر اکانومی ڈیولپ کرتی ہے اور لبرل ڈیموکریسی کے ساتھ آئی اور لبرلزم کے ساتھ آئی تو فیملی کولیپس کرے گی، فیملی کولیپس کرے گی، یہ ایک چیلنج بنے گا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھ لو، یہ روڈ میپس ہیں جو پہلی دنیا میں فالو ہو چکے ہیں، یہ سب ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوئے ہیں اور یہ پاکستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ سب ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. ایران میں اس وقت ایک بہت بڑی مشکل بن گئی ہے، ان کی پاپولیشن کی گروتھ زیرو آ رہی ہے اس وقت، پاپولیشن گروتھ زیرو. اگر کسی ملک کی آبادی 2.2 سے کم گروتھ کرے، اس کا مطلب ہے یہ ملک ختم ہونے والا ہے. کسی ملک کی آبادی ایک پر فیملی 2.2% سے کم گروتھ کرتی ہے تو وہ ملک ختم ہونے والا ہے، اس کا مطلب ہے. کیوں؟ ایک مرد ایک عورت ملے، انہوں نے شادی کی اور دو بچے نہیں ہوئے یا دو بچے سے کم ہوئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آبادی ریڈیوس کر رہی ہے. ایران میں بہت جگہیں ایسی ہیں جہاں آبادی زیرو گروتھ پر ہے، اس کا مطلب ہے میاں بیوی آئے اور کوئی بچہ نہیں ہوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ آبادی ختم ہو رہی ہے، یہ ملک ختم ہو رہا ہے اس طرح سے. یہ وہ غلط پالیسیز کا نتیجہ ہے. اور اب جب ایران پہ آ گئے تو میں اس کو بھی ٹچ کر لوں، آپ پاکستان سے نکل کے تھوڑا سا، ایران کرائسس میں ہے اس وقت. الحمدللہ رب العالمین ایک طرف سے بے پناہ مضبوط بنیاد ہے جس کے اوپر ایران کھڑا ہے، ان شہیدوں کی وجہ سے، قاسم سلیمانی جیسے لوگوں کی وجہ سے بہت مضبوط بنیاد پہ کھڑا ہے. ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ڈیفنس کے اندر، وہ ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، انچیلنجڈ ہیں اس وقت الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی یہ کہے مبالغہ آرائی ہوتی نا تو ابھی تک ایران پہ 10 حملے ہو چکے ہوتے، اگر جو ہم کہہ رہے ہیں یہ مبالغہ آرائی ہوتی. یہ جو عین الاسد کے اوپر انہوں نے مارا اور ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کسی میں ہمت نہیں رہی ہے کہ ان کے اوپر حملہ کریں. تو ایران بہت بڑے پوٹینشیل کے اوپر، بلکہ پوٹینشیل سے بڑھ کر پریکٹیکل گراؤنڈ میں، ریالٹی کے اندر وہ ایک طاقت کے اوپر ہیں، لیکن ان کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج آیا ہوا ہے. چیلنج کیا آیا ہوا ہے؟ عوام کو شعور کیسے دیں گے؟ آبادی کا ایک سیگمنٹ ہے 15-20%، انتہائی باشعور ہے، اور آبادی کا بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو انتہائی بے شعور ہے، اور یہ بے شعور بار بار روحانی جیسوں کو لے کر آتا ہے، خاتمی جیسوں کو لے کر آتا ہے. جو چیلنج ایران کو بن گیا ہے وہ یہ کہ بھائی یہ پولیٹیکل سسٹم اسی طرح ووٹنگ کی بیس پہ چلنا ہے. نیتن یاہو، اسرائیل کا وزیر اعظم، ایک موقع پر ایک پروگرام کے اندر کھلے لفظوں میں کہتا ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ ایران جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس ریجن کا سب سے اوپن کنٹری ہے. اس نے کہا کہ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن کانٹرڈکشن اس وقت یہ ہے، پیراڈاکس یہ ہے کہ یہ سب سے اوپن کنٹری ہے، سب سے اوپن کنٹری ہے، یہاں پہ کام کرنا بہت آسان ہے. تو ان لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا. جب ایران نے اوپننیس دی ہے، ایران سعودی عرب نہیں ہے ہر چیز ایک پریشر کے نیچے، یو اے ای نہیں ہے کہ ہر چیز ایک پریشر کے نیچے، ہر چیز ایک تھمپ کے نیچے، وہاں بہت ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں. اس کھلنے کا انہوں نے فائدہ اٹھایا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، سو کالڈ سیلیبریٹیز کے ذریعے سے انہوں نے لبرلزم کو پروموٹ کر دیا. اب وہ اتنی آبادی میں لبرلزم آ گیا ہے کہ وہ ہر دفعہ ایک عقل مند کو لے کر آتے ہیں، وہ ملک کو تباہی کے دھانے تک لے کر آتا ہے، دوبارہ ایک اور ایسے عقل مند لے کر آ جاتا ہے. جو کچھ روحانی صاحب نے ایران کے ساتھ کیا ہے، اگر خدا اس سے حساب لے اس بندے نے ان کے ساتھ کیا برائیاں کی ہیں، اللہ جانتا ہے. یعنی میں صرف اگر بالکل مائکرو لیول کے اوپر اگر عرض کروں، بندے خدا آیا ہے، پریزیڈنٹ بنا ہے تو ڈالر 4,000 تومان کا اس وقت. پھر بعد میں میرے دوست احباب مجھ سے نمبر پکڑ لیتے ہیں، آپ نے اتنا نمبر کہہ دیا تھا، 24,000 سے اوپر ہے، 24,000 سے اوپر. اینول انفلیشن کا یہ عالم ہے. میں ابھی پرسوں ترسوں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے منیمم ویج ڈیفائن کرنی تھی کہ بھائی پچھلے سال منیمم ویج یہ تھی، اس سال منیمم ویج تنخواہ یہ ہے، جو آفیشیلی ایکسیپٹ کیا ہے کہ انکریز ہونا چاہیے وہ 39% ہے. اس کا مطلب ہے اس کنٹری کے اندر انفلیشن 40 سے تو اوپر ہی ہوگا. گورنمنٹ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہاں بھائی 39% تو تنخواہیں بڑھاؤ ورنہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی. آپ 40% انفلیشن کے ساتھ ایک ملک چلا رہے ہیں، یہ اس عقل مند انسان نے کر کے دیا ہے ان کو. تو چند سالوں کے اندر اس بندے خدا نے وہ ستیہ ناس مارا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی پیرامیٹرز انسان سوچتا ہے، پریشانی آنے لگتی ہے. سیریا کو سروائیول کا اگر چانس ملا ہے 100% ایران کی وجہ سے ملا ہے، ورنہ بشار الاسد کے بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا. اگر یہ مقاومت نہ آتی بیچ میں ایران اور حزب اللہ اور فلاں, یہ نہ آتے بشار الاسد کا کوئی چانس نہیں تھا, سیریا بن گیا, بچ گیا. اچھا اب سیریا کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ڈیولپمنٹ میں کن کو کانٹریکٹ ملنے چاہیے تھے؟ ایرانیوں کو, کہ بھائی تم نے ملک بچایا. 2% ملے ہیں, 2%, 98% ایران سے باہر گئے کانٹریکٹس. ایران 15 ملکوں کے ساتھ ہمسایہ ہے, 15 ملکوں کے ساتھ ہمسایہ. ان 15 ملکوں کی جی ڈی پی, ایکسپورٹ امپورٹ جو ان 15 ملکوں کی ہے وہ 200 ارب ڈالر سے زیادہ ہے. ایران کا شیئر کچھ 100 ملین ڈالر ہے. یہ حکومت کی کارکردگی ہے اس وقت. تو میرا اپنے خیال ہے کہ 40-45-42 سال میں جو بدترین حکومت ایران کو مل سکتی تھی وہ اس بے عقل مند انسان کی صورت میں مل گئی ہے. اور جو انہوں نے ستیہ ناس مارا ہے وہاں کے لوگوں کا, اور جو ان کے ساتھ حشر کیا ہے, اور اس کے بعد جناب علی بہانے بازی کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس پبلک نے پھر اس کا جیسا ایک بندہ سلیکٹ کر لیا تو سمجھ لو کہ اگلے 4 سال نہیں معلوم کیا واہ ویلا ہونے والا ہے جو یہ کر کے گیا. اچھی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کم از کم ان کی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئی ہے, پارلیمنٹ نسبتاً بہتر لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے. تو امید یہ ہے کہ اگلے سال میں, ابھی الیکشن ہونے والے ہیں چند مہینے کے اندر اندر, تو اللہ کرے کہ وہاں پہ کوئی بہتر صدر آئے تاکہ یہ صورتحال تھوڑی سی بہتر ہو جائے. یعنی خود ان کی پارٹی کے جو لوگ ان سے ناراض ہوئے ہیں وہ صدر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک آخری چند سالوں میں ایسا چلا ہے کہ اگر کوئی وزیر کوئی کام نہیں کرتا تو اس سے بہتر ہو جاتا. تو وہ خود کہہ رہے ہیں, جو ان کی پارٹی سے ناراض ہو کے نکلے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. میرا اشارہ ایک خاتون کی طرف ہے جن کا ہاشمی رفسنجانی سے تعلق ہے, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ حکومت کچھ نہ کرتی تو شاید بہتر رہ جاتا, جبکہ وہ خود بھی انہی کے ساتھ ہیں. تو یہ مصیبت آئی ہے اس وقت اس ملک کے اوپر, اور بس دعا یہ ہے کہ اب جو الیکشن ہو تو بھائی نسبتاً بہتر لوگ آ جائیں. اب اس میں کوئی ہم سے یہ کہے کہ بھائی وہاں تو ولایت فقیہ کا نظام ہے اور ولایت فقیہ کے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ہوا, تو یہی اس نظام کی خوبی ہے کہ ولایت فقیہ ہے لیکن سعودیوں کی طرح وہ انگوٹھا کے نیچے نہیں ہے, اور نہ پاکستان کی طرح اسٹیبلشمنٹ کا ایک گفٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے یہ آئے گا اور معاملہ ختم ہو گیا. تو وہ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہمارے یہاں یہ طے ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پانچوں پارٹیز سے, تینوں پارٹیز سے, میں 5-3 علیحدہ کر کے کہہ رہا ہوں, طے کر لیتی ہے کہ بھائی آپ نے آنا ہے, اس کے بعد کہتے ہیں پبلک کو ہم سنبھال لیں گے. تو وہ اسٹیبلشمنٹ سنبھال لیتی ہے, اس کو پریزنٹیبل بنا کے پیش کر دیتی ہے عوام کے سامنے, اور وہ سلیکٹ بھی ہو جاتا ہے, الیکٹ بھی ہو جاتا ہے, سارے کام ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا, لیکن یہ چیلنج بھی بن گیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اتنے ڈھیر سارے ٹاپکس ہیں, اب کم از کم ایک مظلوم کا ذکر بھی اور کر لوں, اور وہ یمن ہے. 6 سال ہو گئے, اللہ اکبر. یعنی پہلے ہمارے سامنے مظلومیت کی نشانی تھا ایک افغانستان, کہ ہم دیکھتے تھے یار یہ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہے. 77-78 سے جو ڈرامہ شروع ہوا, 79 میں جو رشیا آیا اور یہ ہوا اور وہ ہوا, اور وہ 2010-12 تک کہانی چل رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے. تو 40 سال ان کے چلے گئے, پوری جنریشن اس کے اندر ختم ہو گئی, اور 30 سال پہ ایک جنریشن شفٹ ہوتی ہے ہسٹری کے اندر. تو یہ تو سمجھ لو دو نسلیں بیچاروں کی چلی گئی افغانستان. اس سے پہلے بھی کون سا وہاں پہ تاج محل بنے ہوئے تھے ہم سب کو معلوم ہے. یمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مسلسل مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, اور یہ سب کس وجہ سے ہوا ہے؟ ایک عقل مند, جیسا وہ روحانی عقل مند, ایک اور عقل مند سعودی عرب کے اندر آیا اور اس نے سمجھا کہ یہ گیم تو ایک ہفتے کا ہے, میں ایک ہفتے میں یہ کر لوں گا اور یہ کر لوں گا اور اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا. اور جب نہیں ہوا تو اس نے کہا نہیں ایک ہفتے کا نہیں, ایک مہینے کا ہے بس, میں نکال لوں گا. اور یہ وہ ہمارے شہزادے سلمان صاحب, محمد بن سلمان. تو 6 سال ہو گئے. اب جیسے حملہ ہوا تھا رہبر معظم نے ایک جملہ کہا تھا اور فرمایا تھا کہ سعودیوں کے جیتنے کا چانس 0 سے کم ہے. صحیح ہے. آج 6 سال کے بعد جس چیز میں سعودیز, امریکنز, برٹش, ہم جیسے لوگ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ سعودیوں کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے. سب کو اچھی طرح پتا ہے، سعودیوں کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے گزرنے والے چلنے والے اماراتیوں کو بھی بہت اچھی طرح پتا ہے اس جنگ میں ان لوگوں کے جیتنے کا کوئی چانس نہیں ہے، بلکہ اب گیم الٹا ہے کہ اب اگر چلتی رہی تو ہارنے کا چانس بہت زیادہ ہے، ہارنے کا چانس بہت زیادہ ہے. کیا مطلب ہارنے کا؟ ایسے ایسے علاقے ہاتھ سے نکلیں گے جن کو سعودیز بچا نہیں پائیں گے پھر بعد میں. تو اب سعودیز کم از کم اس کے اوپر آ گئے کہ اب وہ پیس پلانز آفر کر رہے ہیں. تو ابھی دو تین دن پہلے انہوں نے ایک پیس پلان آفر کیا تھا، جب 25 مارچ یہ آنے والی ہے چونکہ ان کے حملے کی ڈیٹ ہے، تو 6 سال سے پہلے انہوں نے کچھ یو این کے اندر پیش کیا کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو فی الحال حوثیوں نے ریجیکٹ کیا ہے، چونکہ حوثی کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی پلان دیں پہلا کام یہ کریں کہ آپ نے جو بلاکیٹ کیا ہوا ہے ایئرپورٹ اور پورٹ کا، پہلے آپ بلاکیٹ ہٹائیں. اگر آپ بلاکیٹ نہیں ہٹائیں اور کوئی اگریمنٹ سائن کروانا چاہ رہے ہیں، ہم کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کرنے والے. پہلا اسٹیپ آپ نے یہ اٹھانا ہے. سعودی جی کہہ رہے ہیں پہلے آپ اگریمنٹ سائن کرو، اس کے بعد تو پھر وہ جو وعدے کی پابندی میں ماہر ہیں وہ سب کو معلوم ہے، جو اپنی ملک کی ایمبیسی میں بلا کر جسم کے ٹکڑے کروا دے اور اس کے ٹکڑوں کو تیزاب میں پگھلا دے، روئے زمین سے غائب کر دے ایمبیسی میں بلا کر، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا جائے. تم اگر ایگریمنٹ کے اہل ہوتے تو تمہارے ساتھ جو آبادی تم اپنے آبادی کے ساتھ کرو وہی بتا دیتے، بہتر ہو جاتا. یا مثلا آج اگر امریکہ آ کر کے ہم سے کوئی ایگریمنٹ کرے تو اس سے سب سے پہلے پوچھنا پڑے گا جو پچھلے ایگریمنٹ تم نے توڑے ان کا کیا ہوگا. یہ جو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اب مذاکرہ نہیں کریں گے امریکہ سے، وہ اس خاطر کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے سالوں مذاکرے کیے، اقوام متحدہ نے اس کو سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشن بنا کر پیش کیا، اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں نے سائن کر دیا ہم باہر نکل رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تمہاری کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک بات ہمیں کہتا چلوں، جتنا امریکہ کو نقصان ڈونلڈ ٹرمپ نے پہنچایا ہے، میں دعا کر رہا تھا دوبارہ آ جائے. گرچہ اس کی شکل دیکھنا میرے لیے بعض اوقات سخت ہو جاتا تھا، تو میں سوچتا تھا یار میری فیلڈ پالیٹکس ہے، مجھے پڑھنا پڑے گا، پھر 4 سال اس کی شکل دیکھنی پڑے گی، لیکن میں سوچتا تھا اس کے آنے کا جو فائدہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے آ جائے تو بہتر ہے. آخر میں ایک بات ہے، امریکن بھی انسان ہیں، انہوں نے ان انسانوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا. کاش ایسا ہوتا یہ امریکن کے ساتھ اچھے ہوتے، کسی کے ساتھ اچھے نہیں ہیں یہ. یہ دیکھو نا، یہ بلینئرز اور بیلون ہو گئے اس پینڈیمک کے اندر، کم سے کم امریکنز پہ رحم کر لیتے، کم سے کم ان کو دے دیتے. تو ایسا نہیں ہے کہ امریکنز اپنے لیے اچھا ہے ہمارے لیے برا ہے، نہیں، کسی کے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، نشانی صاف ہے. اور جو پہلے ہوا ہے ہسٹری کے اندر وہ تو خیر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کس کس طرح انہوں نے ہر قوم نے ایک دوسرے کو لوٹا ہے. بہرحال تو اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یمن نے قطعاً اس معرکے کے اندر جیتنا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ سب اثر ہے مقاومت کا. ایران نے لبنان میں، عراق کے اندر، یمن کے اندر، سب نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے واحد راستہ، اور فلسطین میں قطعاً واحد راستہ مقاومت، ریزسٹنس. اور اگر آپ سرنڈر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ آپ کی مشکل کو حل نہیں کرے گا. سرنڈر کرنا کبھی مشکل کو حل نہیں کرے گا، واحد راستہ یہ کہ آپ مقابلہ کریں. اور الحمدللہ رب العالمین حوثیوں نے مقابلہ کیا، اللہ نے ان کو فتح دی. وہ جو بڑا اچھا جملہ مشہور ہے، جس طرح شہید نمر کے کچھ جملات بہت مشہور ہیں، تو ان کے حوثیوں کا بھی ایک جو لیڈر ہیں بدر الدین، ان کا ایک بڑا اچھا جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے سعودیوں سے کہا کہ اگر ہوا تمہارے پاس ہے، پانی تمہارے پاس ہے، اسلحہ تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، امریکہ، انگلینڈ، اسرائیل سب تمہارے پاس ہے، اور تم پھر بھی ہار رہے ہو، تو اس کا صرف ایک مطلب ہے، خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ نہیں ہے، ورنہ تم کیوں نہیں جیت رہے. اور یہ مقاومت ہے، یہ جو عنصر ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آیت نے مجھے ہلا دیا. میں اردو میں ذرا ہلکا کر کے عرض کر رہا ہوں، اس آیت نے ہلا دیا مجھے. کیا آپ بھی مقاومت کریں، ومن تاب معک، اور آپ کے ہمراہ ایک گروہ وہ بھی مقاومت کرے. انفرادی مقاومت نہیں چلتی، ایک اجتماعی مقاومت کرنی پڑتی ہے، اور وہ اجتماعی مقاومت جو ہوتی ہے وہ انتہائی سخت ہے. کیوں؟ جب آپ کے بچے بھوکے ہوں اور آپ برداشت کریں، جب آپ کے گھر پہ ہر روز بمباری ہو رہی ہو اور آپ صبر کریں اور مقاومت دکھائیں، آپ کے بھائی بہنیں شہید ہو رہے ہوں بار بار، آپ مقاومت دکھائیں. یہ جو ایران کو یہ عزت ملی ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ 8 سال کا جنگ کوئی بھول سکتا ہے کیا؟ مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ ہے جو پاکستان میں خاص کریں، حتیٰ ایران کے اندر بھی یہ مشکل ہے کہ وہاں پہ لوگ بھول گئے ہیں بہت سارے لوگ کہ 8 سال جنگ میں لوگوں نے کیا قربانیاں دی، کیا ایثار کیا. اور یہاں تو چونکہ دیکھا ہی نہیں کبھی تو احساس بھی نہیں ہوا. مقاومت وہ ہوتی ہے، مقاومت آسان کام نہیں ہے، مقاومت کہنے سننے کی باتیں نہیں ہیں، کرنے کی ہوتی ہیں اور بہت سخت ہوتی ہیں. ہم سب کو اندازہ ہے، ایک حد تک وہ اہل کراچی بھی جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے ایک حد تک، لیکن ظاہر ہے وہ بات کچھ اور ہے جو ان لوگوں نے جھیلا ہے اور جھیل رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. خدا و مثال سے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ان تمام مظلوموں کی آزادی اور رہائی کے لیے، ان کے مصائب کے اختتام کے لیے اپنے وارث اور حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. خدایا ان کی نصرت کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ فرما، ہمیں ان اعوان و انصار سے متصل ہونے کی سعادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، زندگی کا اختتام شہادت کی موت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجاہ نبیک وعترته الطاہرین. تمام مظلوموں کی کامیابی کے لیے، بالاخص یمن کے مظلوموں کی کامیابی کے لیے اور بربادی کے لیے، ظالموں کے لیے جس میں امریکہ سر فہرست، اسرائیلی نظام اور یہ تمام ظالمین جو اس نظام کے تحت جمع ہیں، ان کی بربادی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد.